ماذا قبلكم من الأمم محدثون، فإنهم إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وانا جميعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم سے پہلے ہوئی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے. کس کو کہتے ہیں محدث؟ نمبر ایک، اللہ کی طرف سے ان کے دل کے اندر صحیح بات کا الہام کیا جاوے. نمبر دو، ان کے دل کے اندر کسی چیز کا مناسب خیال گزرے جو بہت صحیح ہو، ضروری ہو، مناسب ہو، ایسی چیز کا خیال گزرے. نمبر تین، جن کی زبان کے اوپر ٹھیک اور صحیح بات ہی جاری ہوتی ہو. نمبر چار، ملائکہ اس کے ساتھ بات کرتے ہو خواب میں یا بیداری کے اندر، ایسے شخص کو محدث کہا جاتا ہے. تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امت کے اندر محدث لوگ ہوا کرتے تھے، اور اگر اس امت کے اندر ہوئے تو وہ عمر ابن خطاب ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ ترجمۃ الباب سے اس کا کیا ربط ہے؟ تو یہ جو لفظ ہے نا، مذا قبلکم من الامم، تو وہاں دوسرے طریق کے اندر بنو اسرائیل کی صراحت موجود ہے کہ پچھلی امتوں میں خاندان بنو اسرائیل کے اندر کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے تھے جن کے دلوں کے اندر صحیح بات کا الہام ہوتا تھا اور صحیح بات ان کی زبان پر جاری ہوتی تھی. ان کے دل دماغ کے اندر مناسب اور صحیح بات آتی تھی اور پھر وہ زبان سے اس کو بولتے تھے، ادا کرتے تھے. اگر اس امت کے اندر کوئی اس مقام پر ہو تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. قرآن مجید میں 17 یا اس سے زائد مقامات ایسے ہیں، بعضوں نے 30 تک شمار کیے ہیں، بعضوں نے 17 شمار کرائے ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر وہ خیال آیا جو اللہ نے قانون بنایا اور اس کے مطابق قرآن نازل ہوا. جیسے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت اور ان کے دل میں ایک بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پتھروں پر کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، اس پتھر کے قریب کعبہ کی طرف رک کر کے اللہ کی رضا کے لیے طواف کی دو گانہ نماز پڑھی جاوے، وہ چیز قانون بن گئی. اسی طریقے سے بدری قیدیوں کے معاملے کے اندر حضرت عمر کی زبان پر وہ بات آئی جو باری تعالیٰ کو پسندیدہ تھی کہ ان بدر کے اندر پکڑے جانے والے قیدیوں کو قتل کر دیا جاوے. اسی طریقے سے امہات المؤمنین کی حجاب کا مسئلہ کہ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، تو یہ حضرت عمر کے دل کے اندر ایک بات آئی اور ان کے دل میں الہام اور القاء ہوا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت حکم نازل فرمایا. جی، اب یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے اونچا درجہ نبی کا ہوا کرتا ہے، نبی کے مقام کے اوپر کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک مجتبہ مصطفیٰ یعنی چنا ہوا پسند کیا ہوا مقام ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے اس مقام پر نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ جس کا انتخاب فرماوے وہ اس مقام کے اوپر پہنچتے ہیں. دوسرا مقام ہوتا ہے مقام صدیقیت، یعنی جس کی زبان سے نکلنے والی بات اور جس کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال دونوں ہمیشہ صحیح سچے موافق حق ہو، اس کو مقام صدیقیت کہا جاتا ہے. یہ دوسرے نمبر کا مقام ہے. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے ملہم کا، یعنی جس کے دل کے اندر صحیح بات کا الہام کیا جائے، صحیح بات اس کے دل کے اندر القا کی جائے اور اسی کو دوسرے لفظ کے اندر محدث سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تیسرے درجے کا مقام ہے. اب جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہو کہ میں محدث ہوں، تو جو خود اپنے لیے محدث کہے تو پھر تشدید اڑا کے ہوگا، تو اس آدمی کے الہام کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ مرزا قادیانی نے کئی مقامات کے اوپر اپنے لیے ملہم من اللہ محدث ہونے کے دعوے کیے. روحانی خزائن کے اندر کئی عبارتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اس کے مختلف دعاوی میں ایک دعویٰ ہے ملہم من اللہ محدث ہونے کا، تو وہاں تشدید کی تخفیف کے ساتھ وہ ہے، اس طریقے سے مراد لیا جائے گا. اس کتاب میں صفحہ نمبر کے ساتھ حوالہ ہوگا جو آپ کا دی گئی ہے نا، قادیانیت کا تعارف، اس میں اس عبارت کا حوالہ لکھا ہوگا، اس میں ملاحظہ فرما لیں. جی.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابي الصديق بن عدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل رجلا قتل 99 انسانا ثم خرج يسأل فاتى راهبا فسأله فقال له هل توبة؟ قال لا، فقتله فجعل يسأل فقال له رجل ايقي قرية هكذا وكذا، فادركه الموت فناء في صدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له.
حضرت أبو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا گنہگار شخص تھا، 99 انسان کو اس نے قتل کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ قتل عمد یہ تو ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کے اندر دائمی جہنم کی بات آئی ہے. تو اس نے 99 آدمیوں کو قتل کر رکھا تھا. اب لوگوں کو سوال کرتا ہے کہ سب سے بڑے عالم کون ہیں، سب سے بڑے مولانا کون ہیں. یہ سوال کیوں کیا؟ اس کے دل کے اندر توبہ کا ارادہ پیدا ہوا، دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، بلکہ جرائم کیے، 99 انسانوں کو میں قتل کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے. تو کہا توبہ کیسے کرو، میں تو بہت بڑا پاپی اور مجرم ہوں، 99 انسانوں کو میں نے قتل کیے ہیں. تو کہا کوئی مولانا صاحب ہے، عالم صاحب ہے جو بتلاوے کہ میری توبہ کسی طرح ہوگی؟ تو لوگوں نے اس کو ایک راہب کی طرف رہنمائی کی. کاش کہ پہلی مرتبہ کسی عالم کی طرف رہنمائی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کمال رحمت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں، اسی لیے ایک راہب کی طرف لوگوں نے رہنمائی کی۔ راہبوں میں عبادت کا غلبہ ہوتا ہے اور علمی کیفیت مغلوب ہوا کرتی ہے۔ تو یہ راہب تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا اور جو ہے کچھ علم بھی رکھتا تھا۔ لوگوں نے اس کی طرف رہنمائی کی کہ وہاں جائیے، فلاں راہب صاحب جو ہے وہ تیری توبہ کا راستہ بتلائیں گے۔ ثم خرج یسأل، اب یہ سوال کرتا ہوا نکلا کہ مجھے توبہ کرنی ہے۔ فأتى راہبا، وہ لوگوں نے جس راہب کی طرف رہنمائی کی اس راہب کی خدمت کے اندر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، چونکہ یہ رہبانیت حضرت عیسیٰ کے رفع الی السما کے بعد عیسائیوں نے خود سے ایجاد کر لی تھی۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایجاد ہوئی، اسی لیے یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے رفع الی السما کے بعد ہے۔ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَوْبَةٌ، اب یہ 99 انسان کا قاتل اس راہب کے یہاں پہنچا اور جا کر کے پوچھتا ہے کیا میری توبہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی، یعنی میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ تو راہب نے جواب دے دیا، اللہ تیری توبہ کا کوئی راستہ نہیں، تمہیں نے تو 99 آدمیوں کو قتل کر ڈالا، ایک ہی آدمی کو قتل کرنا اتنا سنگین جرم ہے۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک آدمی بے قصور کو مارنا اتنا سنگین جرم، تو نے تو 99 آدمیوں کو قتل کر ڈالا ہے، اب تیری توبہ توبہ کے لیے کوئی سبیل نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ چلو ایسے بھی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، جہنم میں ہی جانا ہے، تو ایک کر کے سینچری بیٹسمین بن کے ہی جاوے، 99 قتل ہوئے ہیں تو ایک اور سلا دو تاکہ پورے 100 ہو جاوے، بیٹھا حساب رہے کہ کتنے قتل کیے، تو 100 کو سلایا ہے، تو اس نے اس راہب ہی کو قتل کر ڈالا۔ فقتلہ، اس نے اس راہب ہی کو قتل کر ڈالا۔ اب 100 کا عدد پورا ہو گیا، جب 100 قتل پورے ہو گئے تو ابھی اس کی طبیعت کو اطمینان نہیں ہے، چونکہ اس کے دل میں توبہ کا داعیہ پیدا ہوا تھا، گناہ سے معافی کا ایک جذبہ خیر اس کے دل کے اندر موجزن تھا، ایک جذبہ پیدا ہوا تھا کہ اب میں استغفار کر لوں، توبہ کر لوں۔ تو پھر لوگوں کو پوچھنے لگا کہ کون ہے بڑے مولانا، بڑے عالم، جو مجھ جیسے 100 انسان کے قاتل کی توبہ کا راستہ بتلاوے۔ پھر لوگوں کو پوچھا تو لوگوں نے اب کی مرتبہ ایک عالم کی طرف رہنمائی کی کہ جاؤ فلاں جگہ مولانا صاحب رہتے ہیں، وہ تمہیں توبہ کی کوئی سبیل بتلائیں گے کہ تمہارے 100 قتل کی کس طریقے سے توبہ ہوئے۔ اب وہ مولانا کے پاس گیا تو مولانا نے اس کو بہت اچھا جواب دیا عالم صاحب نے، کہ بھلے تو نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، لیکن بندے اور طرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ اس میں کوئی حائل نہیں بن سکتا، بندہ اور اللہ کے درمیان بندے کی توبہ اور جو ہے بندے کی توبہ اور اللہ دونوں کے درمیان کوئی حائل نہیں بن سکتا. گویا بندہ جب صحیح جذبے سے توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے, کوئی تیری توبہ میں حائل نہیں بن سکتا. تو کہا حضرت بالکل آپ کی بات امید افزا ہے, آپ نے امید دلانے والی بات کی ہے کہ بندے کی بڑی سے بڑی جرم کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں, لیکن بتلاؤ میں کیا کروں, 100 آدمی کا میں قاتل ہوں, اب آپ ہی بتلائیے میں کیا کروں. فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا, تو اس کو یوں کہا گیا تو فلاں فلاں بستی کے اندر چلا جا, یعنی صالحین کی ایک بستی کا پتہ دیا گیا کہ فلاں جگہ صالحین نگر ہے, وہاں تم چلے جاؤ, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, عبادت اطاعت کا وہاں ماحول ہے, نیکی کا ماحول ہے, تو وہاں چلا جا اور وہاں جا کر کے نیکی کے اندر مشغول ہو جا, اپنی بستی کی طرف واپس مت جا. جس بستی میں رہتے ہوئے تم نے 100 انسانوں کے قتل کا جرم کیا ہے, ایسی بستی کے اندر مت جا, تو فلاں صالحین کی بستی ہے وہاں تو چلا جا اور وہاں جا کر کے تو بھی نیک کام میں مشغول ہو جا, وہاں سب لوگ نیکیوں میں ہوں گے تو بھی نیکیوں میں مشغول ہو جا, تیری بستی کا ماحول برائی کا ہے, لہذا ایسی اپنی بستی کے اندر جہاں برائی کا ماحول ہو وہاں تو واپس مت جا. بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ نصرہ نام کی آبادی, وہاں جانے کی اس کو ترغیب دی گئی کہ اس نصرہ آبادی کے اندر اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, تو بھی اس آبادی میں جا کر کے نیکی کے کام میں لگ جا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی توبہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر رہتے ہوئے اس سے گناہ وجود میں آتے ہو اس بستی کو وہ چھوڑ دے وے, اس جگہ کو وہ چھوڑ دے وے, یہ بھی گناہ سے توبہ کا ایک سبب اور ذریعہ ہے. آدمی کو یہ ہو کہ بھائی میں جس ماحول میں اس وقت رہ رہا ہوں, جس گھرانے میں میرا بود و باش ہے, جہاں میں مقیم ہوں, وہاں چاروں طرف گناہ کا ماحول ہے, میں خود بھی نہیں بچ سکتا, تو ایسی جگہ سے ہجرت کر لینی چاہیے اور ایسے مقام پر چلا جاوے کہ جہاں جا کر کے وہ اپنے اعمال کی حفاظت کر سکے, اپنے ایمان کو بچا سکے اور جہاں اس کی دینداری سلامت رہ سکتی ہو. تو یہ مستقلن بھی ہے اور عارضی بھی ہے, یعنی مستقلن قیام گاہ ایسی اختیار کرو کہ جہاں آدمی دین پر آسانی سے عمل کر سکتا ہو, ایسی جگہ پر قیام مت اختیار کرو کہ جہاں بدی کا ماحول ہو اور انسان برائی میں پھنس جاتا ہو. یہ مستقلن بھی یہی حکم ہے, اور عارضی کہ بھئی تم کہیں جانا چاہتے ہو عارضی طور پر, مثلا دعوت میں کھانے کے لیے, تو وہاں پر جو ہے ماحول ہے بے حیائی کا, بے شرمی کا, گناہ کا, تو عارضی مدت کے لیے بھی ایسی جگہ پر مت جاؤ کہ جہاں پر گناہ کے اندر مبتلا ہو جانے کا یقین ہے کہ بھئی فلاں جگہ نکاح ہو رہا ہے, شادی ہو رہی ہے اور وہاں مرد عورت مخلوط ہے, وہاں ویڈیو شوٹنگ ہو رہا ہے, تو ایسی دعوت میں آپ کھانے کے لیے مت جاؤ. تو مقامات معصیت اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ بھی ضروری ہے گناہ سے بچنے کے واسطے. اب آدمی گناہ کے ماحول میں جاوے اور پھر کہے کہ گناہ سے بچ نہیں پا رہا ہوں, گناہ سے حفاظت نہیں ہو رہی ہے, تو وہاں گیا کیوں, وہاں رہتا کیوں ہے, مکان بیچ دوسرا خرید, خالی گھر دوسرا کرائے پر لے لے, کیوں وہاں رہتا ہے, جاتا کیوں ہے ایسی جگہ کے اوپر کہ جہاں جانے سے تم گناہ کے اندر پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو تو اس کو یہ مشورہ دیا گیا، تو اس نے وہ مشورہ قبول کر لیا اور مان لیا. اب وہاں جانے کے لیے نکلا. خدا کی شان دیکھو، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، موت کا وقت قریب آیا، یعنی اس کا آخری وقت شروع ہوا، موت کی علامات اس کے اوپر ظاہر ہونے لگی. فَنَا أَبِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، اب دیکھیے پھر کیا ہوا کہ یہ آدمی زمین کے اوپر لیٹ گیا، گر گیا کہ بھئی اب مرنا ہی ہے. تو مرنے والا آدمی آخری وقت میں جب سکرات شروع ہوتی ہے، روح کے نکلنے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہ چل نہیں سکتا، زمین پر پڑ جاتا ہے، سو جاتا ہے. تو جب وہ زمین کے اوپر لیٹنے گیا، سونے گیا، تو اس نے کیا کیا؟ فَنَا أَبِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، اپنے سینے کے ذریعے سے، اس نے اپنے سینے سے صالحین کی بستی کی طرف جھکا دیا، خود کو مائل کر دیا، خود کو یعنی اپنا سینہ جھکایا لمبا کر کے صالحین کی آبادی کی طرف. ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا، راستے میں ہی تھا، لیکن اب کسی بھی جہت میں رک کر کے جو ہے پڑھنا ہے، مرنا ہے، تو چلو صالحین کی آبادی کی طرف رک کر کے پڑھو مرو، اس کی طرف جھکو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اس کی طرف تھوڑا چل کے. تو کتنا سینے سے، یعنی آدمی ذرا سا سینے کے بل نیچے پڑنے کے بعد گھسٹ کے تھوڑا اس کی طرف آگے بڑھ گیا ہے. چونکہ روح نکلنا شروع ہوتی ہے سب سے پہلے تلوے سے، قدم سے، اسی لیے قدم ہی کام کرنا پہلے بند ہو جاتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ ابھی میرے کے اندر چلنے کی تو طاقت ہے نہیں، تو جس صالحین کی بستی کی طرف وہ جا رہا تھا توبہ کے لیے، اس کی طرف سینے سے تھوڑا بڑھ کر کے مائل ہو گیا، جھک گیا، بس یہ ہوا اتنا. اب اتنے میں موت کی گھڑی آ گئی، اللہ کی طرف سے موت کا وقت جو مقرر ہوتا ہے وہ اس کا آ لگا. اب دونوں طرح کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، ایک رحمت کے ملائکہ بھی پہنچ گئے، غضب کے عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے. دونوں فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے آ کر کے یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کی روح قبض کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو توبہ کرتے ہوئے نکلا تھا، توبہ کے عزائم کے ساتھ نکلا تھا، توبہ کے ارادے کے ساتھ اپنی بستی سے چلا تھا، اور اس کے دل میں صحیح توبہ کا ایک جذبہ تھا، اور اپنے دل میں اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کے ارادے سے صالحین کی بستی کی طرف چلا تھا. اس لیے اس کے عزائم، اس کے ارادے، صالحین کی بستی کی طرف اس کا چلنا، یہ سب توبہ اور استغفار کا تھا. اس لیے ہم ہی روح نکالیں گے. تو عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس نے کوئی نیکی کا کام تو کیا نہیں، ابھی صالحین کی بستی کے اوپر پہنچا بھی نہیں ہے، ابھی تو راستے میں ہے، ابھی نیکی کی بھی نہیں، کوئی نیک عمل کیا بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کے اعمال نامے میں جو 100 قتل ہے اس کی وجہ سے ہم اس کی روح قبض کریں گے. یہ کہنے لگے عذاب کے فرشتے. تو اللہ تعالی کی طرف سے انصاف کا نظام دیکھو، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس کے اندر بحث و مباحثہ کرنے لگے. اس درمیان اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا، وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے بھائی کس چیز میں تم لوگ خصومت کر رہے ہو؟ تو کہا یہ مسئلہ ہے اس کی روح کون قبضہ کرے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم قبض کریں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم قبض کریں گے. تو جو آدمی کی شکل میں فرشتہ پہنچا تھا جس کے ذمے فیصلہ کرنا تھا، اس نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک تدبیر بتلاتا ہوں، بہت اچھی تدبیر ہے، تمہاری سمجھ میں آوے تو. کہا کیا تدبیر؟ تو کہا دونوں طرح کی زمین کو ناپو ذرا، یہ جہاں سے چلا تھا اپنی جس بستی میں رہ کر کے اس نے 100 قتل کے جرائم انجام دیے، وہاں سے ناپو، اور جہاں جانا چاہتا تھا اس زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے نکلا اور جہاں جانا چاہتا ہے، کہ جس اس وقت یعنی جب اس کی موت کا وقت آیا ہے اور اس کی روح قبض کرنی ہے، اس وقت وہ کہاں ہے، کہاں سے قریب ہے، وہ ناپ لو. اگر وہ صالحین کی بستی سے قریب پہنچ چکا ہے تو صالحین کی بستی میں جانا تھا بغرض توبہ، اس لیے اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ رحمت کے فرشتے روح قبض کرے. اور اگر وہ جس بستی میں گناہ کر چکا، جہاں سے وہ نکلا ہجرت کر کے، وہ بستی قریب ہے، تو پھر عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے. کتنا شاندار جو ہے فیصلہ اس فرشتے کی شکل کے اندر آنے والے، انسانی شکل میں آنے والے فرشتے نے بتلایا. اب اس درمیان اللہ کا فضل متوجہ ہوا اور باری تعالی نے زمین کو حکم دیا. کون سی زمین کو؟ جہاں وہ تھا. اب دو حصے ہیں زمین کے، ایک جہاں سے چلا ہے وہ اور ایک جدھر جانا چاہتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو یعنی جدھر جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تو میت سے تھوڑی سی کھسک کے دور ہو جا، تھوڑی سی کھسک کر کے تو دور ہو جا، یعنی جہاں سے نکلا ہے وہ مسافت کے اعتبار سے زیادہ نکلے، اور جہاں جانا چاہتا ہے وہ مسافت کے اعتبار سے کم نکلے، ایک طرف سے سکڑ جاوے، یعنی نیکوں کی بستی والی جگہ جس طرف وہ جا رہا ہے وہاں کی مسافت تھوڑی سی سکڑ جاوے اور ادھر کی مسافت تھوڑی سی لمبی ہو جاوے، پھیل جاوے. اب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا تو ناپتے 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 پہنچے تو کہا کہ یہ جس بستی کی طرف جانا چاہتا تھا، صالحین کی طائبین کی بستی، وہ اس کے ایک سینے کے بقدر جو ہے کم ہے، اور جو ہے جس بستی سے نکلا ہے وہ ایک سینے کی مقدار سے زیادہ ہے. گویا کہ جتنا اس نے وہ سینہ جھکا کر کے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا، اتنی ہی مقدار اس کے حق کے اندر مغفرت کا ذریعہ ثابت ہوئی. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے لیے نجات کا سبب بن گیا؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، فضل الہی جس کی برکت سے زمین کو حکم ہوا، اور خود اس کا عمل بھی کہ اس نے بھی زمین پر لیٹتے وقت پر اپنے آپ کو سینے کے بل صالحین کی بستی کی طرف مائل اور متوجہ کر لیا تھا. تو فضل الہی کے ساتھ ساتھ اس مرنے والے کا نیک عمل اور اس کا سینے کے ذریعے اپنے آپ کو صالحین کی بستی کی طرف جھکا دینا، یہ دونوں چیز جمع ہو گئی. اب نپائی ہوئی، پیمائش ہوئی، تو وہ زمین کم نکلی، یعنی صالحین کی بستی والی جہاں وہ تھا وہاں سے لے کر کے گویا کہ اب انصاف کا فیصلہ ہو گیا کہ رحمت کے فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود زمین بھی سکڑ گئی اس بندے کے حق کے اندر. گویا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے معاملے میں اتنے زیادہ مہربان ہیں کہ زمین تک میں تغیر پیدا ہوتا ہے اور زمین تک سکڑ جاتی ہے جب آدمی صحیح معنی میں توبہ کا ارادہ اور جذبہ لے کر کے چلتا ہو. اس موقع کے اوپر یہاں کئی چیزیں جمع ہو گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے توبہ کے ارادے سے چلنے کے اوپر اس کے لیے مغفرت اور نجات فرما دی. دوسرا اللہ کا فضل اور وسعت کا معاملہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکڑ جانے کا حکم دیا اور پچھلی زمین کو ذرا پھیل جانے کا حکم دیا. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. تیسری بات یہ معلوم ہوئی قبائر سے بھی توبہ ممکن ہے. یعنی کہ قبائر کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی, قبائر کی بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے. البتہ یہ ہے کہ اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو تو حقوق العباد کو ادا کر دو اس کے مستحقوں کو, یعنی جن کی حق تلفی ہم سے ہوئی ہے ان لوگوں کے حقوق کو ادا کر دو. اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کی توبہ قبول فرما لیں گے. تو توبہ کے جو بنیادی شرائط ہیں اس کے اندر ہی شامل ہے حقوق کو ادا کرنا, یعنی اللہ کے حقوق جو باقی ہو, مثلا یہ کہ بلوغ کے بعد کی قضا نمازیں, اسی طریقے سے بلوغ کے بعد کی فرض زکوٰۃ, تو یہ بھی توبہ کا ایک حصہ ہے. حقوق العباد کے اندر یہ ہے کہ جس کسی کی حق تلفی ہوئی ہو وہ حق کی ادائیگی کر دی جائے, یہ بھی توبہ کا ایک حصہ اور جزو ہے. البتہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باری سبحانہ و تعالی جب کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں, اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں, تو حقوق العباد والوں کو اپنی طرف سے بدلہ دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر لیتے ہیں. یعنی جتنے بھی حقوق العباد کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں ان تمام کو اللہ اپنی طرف سے بدلہ دے کر کے خوش کر دیتے ہیں. اب یہ تو مطالبہ کرنے جائے گا میدان قیامت میں, اللہ اس سے بھی لینے کا, اس سے بھی لینے کا, اس سے بھی لینے کا, اس سے بھی لینے کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی حقوق العباد کے عوض میں خود بدلہ دے دیں گے. اللہ فرمائیں گے لے میں ان سب کی طرف سے تجھے بدلہ دے دیتا ہوں, اب تو راضی ہے؟ کہ بھائی مجھے تو بدلہ چاہیے تھا, اس سے لیتا یا اللہ نے دیا, مجھے بدلہ مل گیا, میں خوش ہوں. تو جس کسی بندے کے معاملے میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ مقبول ہوتی ہے تو اللہ حقوق العباد بھی ان کی طرف سے خود ادا فرما کر کے ان کو راضی کر لیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لینے کا کہ آدمی حقوق العباد کی کوتاہیاں کرتا جاوے کہ اللہ تو دے کے راضی کر ہی لیں گے نے, چلو اپنے بنداس حقوق العباد میں کوتاہی کرتے چلو. یہ عمومی ضابطے سے ہٹ کر کے یہ خصوصی فضل کا معاملہ ہے. عمومی ضابطہ کیا ہے کہ حقوق العباد میں جب تک حق کی ادائیگی نہ کی جاوے توبہ معلق رہتی ہے, ناقص اور ادھوری رہتی ہے. لیکن یہ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ادا کر دیتے ہیں اپنی طرف سے اور حقوق العباد کی معافی ہو جاتی ہے. مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب چل رہے ہوں گے تو ایک شخص جائے گا اللہ کے سامنے, اعلان ہوگا وہاں تو ہر ایک آدمی کے نام کا, بھئی اس کا نمبر آیا ہے, کسی کا کوئی حق لینا دینا باقی ہو تو آؤ, جو بھی انسان پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اعلان ہوگا پورے محشر کے اندر، کسی کا کوئی حق اس سے وصول کرنا ہے تو آ جاؤ. تو اس طرح کا ایک معاملہ ہوگا حقوق کی وصول یابی کا، کہ ایک آدمی اپنے حقوق کے وصول یابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اچانک اللہ سے وہ فریاد کرتا ہوگا کہ میرا یہ حق لینا ہے، یہ حق لینا ہے، یہ حق لینا ہے. اس کو کہا جائے گا اوپر کی طرف دیکھو، تو اوپر دیکھے گا تو ایک پورا شہر دیکھے گا جو سونے کا بنا ہوا ہوگا یا چاندی کا، ہر چیز وہاں سونے یا چاندی کی بنی ہوئی ہوگی، ایسا شہر وہ دیکھے گا اور دیکھ کر اس کے حسن سے متعجب میں پڑے گا. اللہ تعالی کو پوچھے گا کہ اللہ یہ شہر تو نبیوں کے لیے ہوگا، کہا نہیں، جو بھی اس کی قیمت ادا کرے اس کے لیے. تو پوچھے گا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ تیرے پاس ہے اس کی قیمت، اگر تو ادا کر کے خریدنا چاہے تو آدمی خوش ہو جائے گا، اللہ کیا ہے وہ قیمت، میں ابھی دے کر کے خرید لوں. کہا تو اس کے پاس حق وصول کرنے آیا ہے نا، معاف کر دے، میں اس کے بدلے میں تجھے وہ شہر دے دوں گا. تو جب وہ دیکھے گا کہ مجھے تو اتنا بڑا شہر اس کا حق معاف کرنے کے بدلے میں مل رہا ہے، تو وہ فوراً حق معاف کر دے گا اور باری تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ شہر عنایت کیا جائے گا. تو یہ بھی ہوگا میدان محشر کے اندر. اسی طریقے سے آدمی نیک بستی کا قصد کر کے چلا تھا، یہ بھی توبہ کا ایک سبب جمع ہو گیا، پھر دل کے اندر توبہ کے عزائم لے کر کے چلا تھا، یہ بھی جو ہے مغفرت کا ذریعہ بن گیا، پھر یہ ارادہ کر کے گیا تھا کہ صالحین کی بستی میں جا کر میں بھی نیک کام میں مشغول ہو جاؤں گا، آج تک تو بہت گندی زندگی گزاری. یہ سارے اسباب جمع ہوئے تھے جس کی برکت سے اس کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ بندوں کے ساتھ نوازش کا ہے. وہ بھی اس حدیث شریف سے ظاہر ہو گیا کہ بندہ معمولی بھی توبہ میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کتنا بڑا اس کے ساتھ توبہ کا معاملہ فرماتے ہیں. اسی لیے کبھی کسی کے لیے نہیں کہنے کا اس کی تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی تو مغفرت ہونے والی ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کس وقت انسان کس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاوے اور اللہ اس کی مغفرت کر دے. 100 آدمی کا قاتل توبہ تو نہیں کی، صرف توبہ کے ارادے سے چلا، نیک عمل تو کیا نہیں، صرف نیک عمل کروں گا اس جذبے سے گیا اور صالحین کی بستی کی طرف اپنے سینے سے جھک گیا، بس یہ سب چیزیں اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے 100 آدمی کے قاتل کی مغفرت فرما دی. اس سے صالحین کی بستی میں جانے کی اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ آدمی فسق و فجور کی آبادیوں میں جانے کے بجائے صلاح فلاح تقویٰ والی آبادیوں میں جاوے. چلو.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم اقبل على الناس فقال
قال صلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تكلموا قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وبينما رجل في غنمه ذات الذئب.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم وعنا جمیعا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، چہرے انور لوگوں کی طرف پھرا کر لوگوں سے مخاطب ہوئے. ایسے فجر کے بعد کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی کہ لوگوں کو پوچھنا کہ بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعبیر عنایت فرماتے تھے، اور اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو تو آپ بھی صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایک عجیب بات فرمائی کہ اس درمیان کہ ایک آدمی گائے کو بیل کو ہکال رہا تھا، اس کے اوپر سوار ہو کر کے گائے بیل پہ بیٹھا سوار ہوا اور اس کو وہ ہکال رہا ہے، فضربہا اور اس کو مارا. لگتا ایسا ہے کہ آہستہ چل رہا ہوگا تو تیز چلانے کے لیے اس کو پرانی ماری. فقالت تو بیل گائے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، وہ بول رہا ہے کیا، انا لم نخلق لہذا، ہم اس کے لیے تھوڑے ہی پیدا کیے گئے، ہم تو سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو ہمارے اوپر بیٹھ گیا، گائے بیل پہ بیٹھا تو ہم اس کے لیے تھوڑے پیدا کیے گئے. انما خلقنا للحرث، اللہ تعالی نے ہم کو کاشتکاری کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھو یہ حسر کا معنی نہیں ہے کہ ہم صرف کاشتکاری کے لیے پیدا کیے گئے، اس لیے کہ بیل کے ذریعے کاشتکاری کا کام بھی لیا جاتا ہے اور ذبح کر کے جو ہے پاٹیاں لادو بھی کھایا جاتا ہے، مختلف کام ہے. ومنہا تاکلون، تم اس میں سے کھاتے بھی ہو. تو صرف کاشتکاری نہیں، اور کام بھی ان سے متعلق ہے، لیکن اس کی تخلیق کے اعظم فوائد اور منافع میں کاشتکاری کا کام ہے کہ وہ حل کو کھیت میں چلاتا ہے جس سے پیٹ کے مسائل حل ہوا کرتے ہیں. تو بیل کو جوڑیں گے اور وہ کاشتکاری میں، اور رہٹ کے ساتھ باندھ کر کے پانی کھینچ کر سینچائی کے کام کے اندر، یہ سب کام کے اندر وہ آتا ہے کھیتی کے متعلق. اس حدیث شریف سے کھیتی کی اہمیت بھی معلوم ہوئی، کھیتی کی اجازت بھی معلوم ہوئی، اور کھیتی کے اسباب مثلا بیل، یہ بھی خود باری تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اس کی بات بھی واضح ہو گئی. تو فرمایا کہ انما خلقنا للحرث، تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ گائے بولتی ہے، ایسی گائے کہ وہ بولتی ہے سبحان اللہ، کتنی عجیب بات گائے بولتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے نا عجیب بات کہ بیل بولا گائے بولی، کیسی عجیب بات ہے. میں اس کو مانتا ہوں اور ابو بکر بھی اس کو مانتے ہیں اور عمر بھی اس بات کو مان لے وے، یعنی اس طرح کی بات میں مان لوں کہ اللہ کی قدرت میں کوئی چیز بعید نہیں ہے، جو اللہ اعضا کو قیامت کے دن نطق عطا فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ بیل گائے کو بھی نطق عطا فرما سکتے ہیں. قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہر چیز کو نطق گویائی اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اس لیے کہ میں اس کو مانوں گا اور ابو بکر و عمر بھی اس کو مان لیں گے. وما ہما ثم، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرما رہے تھے تو ابو بکر و عمر وہاں پر موجود نہیں تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی انوکھی عجیب بات اب میں اور ابو بکر و عمر مان لیں گے. اس میں ان دونوں حضرات کی ایمان کی پختگی کی دلیل ہے کہ ان دونوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرما دیں گے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ عجیب یا بعید معلوم ہوتی ہو، لیکن یہ لوگ اس کو مان لیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان کی پختگی کے اوپر اتنا یقین تھا کہ یہ تو مان ہی لیں گے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو اس طرح کے واقعے کی خبر دیں گے تو یہ دونوں تصدیق کر لیں گے یا مان لیں گے، یا ان دونوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ سنیں گے تو ان کو کوئی تردد نہیں ہوگا، بلکہ فوراً وہ مان لیں گے یہ قوت ایمانیہ اور یقین کی بنیاد کے اوپر یہ بات تھی کہ ان کا قوت ایمان، ان کا یقین اتنا مضبوط، اتنا پاورفل کہ وہ مان ہی لیں گے۔ یہ جملہ شیخین کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا۔ اب یہ تو گائے بولے، وہاں اس سے بھی عجب ترین چیز معراج کے سفر کی، وہ حضرت ابو بکر نے مان لی اور صدیق کا لقب پا گئے، تو یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے گائے کا بولنا معراج کے عجیب واقعے کے مقابلے کے اندر۔ جی
وبينما رجل في غنمه ذات الذيب فطلب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذيب هذا استنقذها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم.
یہ وما هما ثم راوی کا کلام ہے، یہ حدیث شریف کا حصہ نہیں، یاد رکھنا۔ اس درمیان کہ ایک شخص اپنی بکریوں میں تھا اور بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا لپکا، بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بکری لے کر کے بھاگا بھیڑیا، تو یہ چرواہا بکری کا نگران دوڑا اور چھڑا کے لے ہی آیا بھیڑیے کے پاس، تو مقابلہ کیا، دوڑا بھیڑیے کے پیچھے اور بھیڑیے کے پاس سے اپنی بکری چھوڑا کر کے لے ہی آیا۔ تو بھیڑیے کو زبان قوت نطق حاصل ہوئی اور بھیڑیا کیا کہہ رہا ہے، ہذا استنقذها منی، یہ بھائی تم نے یہ بکری مجھ سے چھوڑا لی، بکری میں شکار کر کے لایا، تو نے مجھ سے چھوڑا لی۔ فمن لها یوم السبعی، درندوں کے دن کون جو ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا، یعنی ابھی تو تُو نے یہ بکری میرے ہاتھ سے چھڑا لی، لیکن یوم السبع جب آئے گا درندوں والا دن، اس دن اس بکری کو کون بچا سکے گا، یوم لا راعی لہا غیری، جس دن میرے علاوہ کوئی اس کا نگران نہیں ہوگا، یعنی بھیڑیا نگران ہوگا، اس دن اس بکری کو میرے پنجے سے کون بچا سکے گا۔ اب سوال ہے کہ یوم السبع سے کیا مراد ہے، یوم السبع، تو بعض حضرات نے اسے قیامت کا دن مراد لیا ہے۔ نمبر دو، مراد لیا گیا ہے اس کے ذریعے کوئی سالانہ میلا مذہبی عید مذہبی تہوار کا دن آتا تھا، کہ سال مرتبہ کوئی مذہبی عید، ایک مرتبہ مذہبی عید آتی تھی زمانے جاہلیت کے اندر، اور اس عید اور مذہبی میلے اور تہوار کے اندر لوگ کھیل تماشوں میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ اپنے جانوروں سے غافل ہو جاتے تھے، جانوروں سے ایسے غافل ہو جاتے تھے کہ بھیڑیا آ کر کے بکریوں کو کھا جاتا تھا۔ تو کوئی ان کا سالانہ مذہبی میلہ ہوتا ہوگا، تہوار ہوتا ہوگا، عید ہوتی ہوگی، جس میں وہ لوگ کھیل تماشوں میں ایسے مشغول ہوتے تھے، ایسے مشغول ہوتے تھے کہ اپنے مال اور جانور سے بھی غافل ہو جاتے تھے، اور اس میں بھیڑیے آ کر بکریوں کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ کہا ابھی تو تو چھڑا کے جا رہا ہے، لیکن وہ جو میلے کا دن آئے گا جس میں لوگ کھیل تماشے میں مشغول ہوں گے، اس دن اس بکری کی کون حفاظت کرے گا، کون اس کو میرے پنجے سے بچا پائے گا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یوم الفتن مراد ہے، یوم الفتن، کہ جب فتنے دنیا میں برپا ہوں گے تو لوگ فتنوں کی وجہ سے ایسے ہو جائیں گے کہ ان کو اپنے جانوروں کی بھی پڑی نہیں ہوگی. فتن کی بھرمار، فتنوں کے ہنگامے اس قدر ہوں گے کہ لوگوں کو اپنی جانوروں کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، اور لوگ اپنے جانوروں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس وقت کے اوپر درندہ ہی ان کا، بھیڑیا ہی ان کا نگران ہوگا. یعنی بھیڑیا حملہ کرے، پکڑے، کھا جاوے، وہ یا قرب قیامت کی یہ بات ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسا ہوگا کہ اس وقت کے اوپر فتن کی اتنی بھرمار ہوگی، ہنگامے ہوں گے کہ لوگوں کو اپنے جانوروں کی طرف بھی دھیان نہیں رہے گا، تو اس وقت اب جانور درندوں کے، بھیڑیوں کے حوالے ہو جائیں گے، وہ جس بکری کا چاہے شکار کرے اور کھا جاوے. اور ایک چوتھا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ بھیڑیا مالک بکریوں کا اس سے دور ہو جاوے. یعنی بعض مرتبہ کسی کام کے لیے ادھر ادھر ہوا، مالک چلا گیا دور، اب بکری حوالے ہو گئی درندوں کے، چونکہ مالک تو کہیں بھاگ گیا، چلا گیا، تو ایسے وقت پر کہا تیری بکری کو کون بچائے گا، تو ہر وقت تھوڑا ہی اس کو دیکھ بھال کرتے بیٹھے گا، سنبھالتے بیٹھے گا، کبھی تو اس سے غافل ہوگا، تب کون تیری بکری کی حفاظت کرے گا میرے پنجے سے، تب تو میں آرام سے اس کو کھا جاؤں گا. تو لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا، کہنے لگے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ محل تعجب میں ہے، جیسے سبحان الذی اسرا، تعجب خیز مضمون کے موقع پر یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ تعجب والی بات سن کر لوگ کہنے لگے سبحان اللہ بھیڑیا بولتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس بات کو میں مانتا ہوں، ابو بکر اور عمر مانتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں اس وقت پر وہاں موجود نہیں تھے، یہ ان کے ایمان کی پختگی اور قوت ایمانیہ پر یقین کی دلیل ہے. دیکھو کسی آدمی کی غیبوبت میں، غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں اس کے متعلق کوئی اچھی بات کہی جائے، یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. سامنے تو لوگ خالی خالی خوش کرنے کے لیے یا مختلف تما اور ہرس میں کسی کی تعریف کر ڈالتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ، آپ کے تقوی کا کیا کہنا، آپ تو بڑے متقی آدمی ہوں، بڑے صالح آدمی ہوں، صوفیت تو آپ کے بال کے پانی سے ٹپکتی ہے، اس طرح ہو آپ کو. تو منہ پر تو کوئی بھی کہتے ہیں، لیکن اصل ہے غیبوبت کے اندر، غیر حاضری کے اندر. تو یہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے لیے اس قدر یقین کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کے اندر فرمایا، یہ جو ہے ان کے لیے بہت بڑی علامت ہے مقبول ایمان کی. اب یہ واقعہ جو یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، اس کے اندر اس انداز سے ذکر فرمایا کہ گویا کہ وہ پچھلی امت کے اندر اس طرح کی کوئی بات، اور یہ باب ہی چل رہا ہے جس کے اندر کوئی عنوان ہی نہیں ہے، اس طرح کے واقعات، تاکہ ایک عنوان متعین ہوتا تو پھر ہر روایت کو ترجمۃ الباب سے ربط کرنے کی فکر ہوتی، کوئی عنوان ہی نہیں، اس لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں، جو چاہے آپ جو ہے اس میں کہہ دو. اس کے لیے یوں کہنا چاہیے کہ متفرق، منتشر، پرچورن، مختلف جو باتیں، اس طرح کی روایت ہے، اس لیے ایک بغیر عنوان کا باب بہت شاندار بات ہے. اب یہاں ایک ضابطے کی بات سمجھو، خر کے عادت، یعنی عام ماحول عام عادت کے خلاف جو چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جس کو خرق عادت کہا جاتا ہے، اگر یہ خرق عادت چیز کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، خرق عادت چیز کسی ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ نمبر تین، گنہگار فاسق فاجر یا کافر کے ہاتھ پر خرق عادت چیز ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو اگر کوئی فاسق فاجر گنہگار علانیہ گناہ برائی کرنے والا یا کسی کافر کے ہاتھ پر خرق عادت پیش آئے اس کو استدراج کہا جاتا ہے، اور اگر تینوں میں سے کوئی شکل نہ ہو تو آیت من آیات اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث اس چوتھی نوع کی مثال ہے، آیت من آیات اللہ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اس لیے کہ یہاں ایسا واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ظاہر نہیں ہوا، اس لیے آیت من آیات اللہ میں سے کہا جائے گا۔ کرامات کے سلسلے میں ایک ضابطے کی بات یہ ذہن میں رہے کہ اگر پختہ دلائل سے کرامت ثابت ہو تو اس کو ماننا چاہیے، جیسے احادیث کے اندر کرامات کے واقعات آئے، قرآن مجید کے اندر کرامات الاولیاء کے واقعات آئے تو اس کے اوپر تو ایمان لانا ہی لانا ہے۔ اس کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر مضبوط دلائل سے کرامت پتہ چلے تو اس کو ماننا چاہیے، یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ باقی یہ ہیں کہ کرامات کے ابواب کے اندر بہت ساری بے احتیاطیاں کتاب لکھنے والوں نے ایسی شامل کر دی ہے کہ پھر اس کے اندر رتب و یابس ہر طرح کی باتیں نقل کر دی گئی ہے۔ اسی لیے کرامات کے معاملے میں ذرا چوکنا رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرامت یہ اظہار ظہور ولایت ہے، ظہور فضیلت ہے۔ کرامت یہ ظہور فضیلت اور ظہور ولایت ہے، اور یعنی کسی کا ولی ہونا ظاہر ہوتا ہے، کسی کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ اعمال کی پابندی سے ولایت میں ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے کرامات کے مقابلے کے اندر مواظبت علی الشریعت یہ زیادہ اہم ہے، چونکہ کرامت سے مقام ظاہر ہوگا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، لیکن شریعت پر عمل سے آپ کی ولایت میں ترقی ہوگی، آپ آگے بڑھیں گے معمولات کی شریعت کی پابندی سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک استقامت ہزار کرامت سے زیادہ افضل ہے، وہ اس طریقے سے۔ اسی لیے بھائی، کرامتوں کے چکروں میں مت پڑو، بلکہ جو ہے اعمال اور مواظبت شریعت پر عمل کے معاملے میں ہو، یہ اصل چیز ہے۔ بہت سے لوگ کرامت کے دل دادا ہوتے ہیں، کرامت ہی سنیں گے، کرامت ہی دیکھیں گے، اور کرامت ہی کے چکر میں لگے پڑے رہتے ہیں، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ ایک آدمی حضرت کے یہاں بیعت ہونے کے لیے آیا، چھ ماہ تک حضرت کی خانقاہ میں رہا لیکن بیعت ہی نہیں ہوتا، تو کسی نے کہا بھی اس کو کہ بھائی بیعت ہو جاؤ، تو کہا میں تو کرامت کے انتظار میں ہوں کہ حضرت کی کوئی کرامت دیکھوں گا تب بیعت ہو جاؤں گا۔ تو ایک دن حضرت نے خود اس کو پوچھا کہ بھائی آپ یہاں مقیم ہیں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہی بات ہے، میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے بیعت ہوں گا۔ تو حضرت نے اس کو پوچھی ایک بات، پوچھا کہ تم 6 مہینے سے یہاں خانقاہ میں مقیم ہو، بتلاؤ ایک کام بھی 6 ماہ کے اندر خلاف سنت کو ہم سے دیکھا؟ تو آدمی سوچ میں پڑ گیا اور سوچ کے کہنے لگا، حضرت بات تو یہی ہے کہ 6 ماہ ہو گئے، آپ کی ذات سے صادر ہونے والے اعمال میں ایک کام بھی میں نے خلاف سنت دیکھا نہیں ہے. فرمایا کہ اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ آدمی اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارے، یہ سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے. اسی لیے کرامتوں کے چکر میں بہت پڑھنے کا نہیں. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ تو ارواح ثلاثہ جو مشہور کتاب ہے کرامات کی، اس کے بارے میں بھی فرماتے تھے کہ اس کے اندر بھی بہت کچھ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، اور اس کی راوی پر کلام کرتے تھے باقاعدہ. جی.
وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر الأنصاري بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عماد بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے عقار خریدی، زمین، نخلستان، پلاٹ، ان سب پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اس نے قیمت دے کر کے زمین خرید لی، پلاٹ خرید لیا، باڑی خرید لی. اب جس نے خریدا تھا وہ اندر کچھ کھدائی کرنے گیا، ہل چلانے گیا، تو اس نے جو ہے جائیداد کے اندر ایک مٹکا پایا جس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا. پرانے زمانے کے اندر یہ بینکوں کا نظام نہیں تھا، بہت اچھا دور تھا. تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ سونا، چاندی، درہم، دینار، پیسے، ہیرے، جواہرات مٹکوں کے اندر رکھتے تھے اور پھر اس کو زمین میں کسی جگہ دفن کر دیتے تھے اور علامت بنا رہے کہ بھئی یہاں پر دفن کیا ہو اس کو یاد رکھنے کا. جیسے ایک علامت یہ بھی طے کرتے ہوں گے کہ بادل کی سیدھی لائن میں میں مٹکا گھاڑ رہا ہوں. اس طریقے سے تو ایک مرتبہ کسی نے وہ بے وقوفی کا مقابلہ رکھا تھا نا، اس میں یہ واقعہ ہوا تھا. ایک آدمی پاگلوں کو ڈھونڈنے نکلا تھا، ایک آدمی کو سمندر کے کنارے کے اوپر دیکھا کچھ ڈھونڈ رہا ہے. تو پوچھا، بھائی کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو کہا میں نے نانے گیا تھا تو میرا قیمتی جو ہے کوئی ہار یا کوئی چیز یہاں ریت کے اندر چھپا کے گیا تھا. تو کہا یہ تو سمندر کی ریت تو بہت لمبی چوڑی ہے، کہاں تو نے چھپایا، کوئی نشانی؟ کہا بادل کی سیدھی لائن میں چھپایا تھا. کہا تو میرے کام کا آدمی ہے، چل تو مسابقے میں چلے، ایسا ہے. اس طریقے سے تو اس زمانے کے اندر لوگ جو ہے ایسا کرتے تھے کہ سونا چاندی بھر کر کے مٹکے کے اندر رکھ کر کے زمین کے اندر دفن کر لیا کرتے تھے. یہ بہت اچھی ترتیب تھی. پھر بعض مرتبہ بھول بھی جاتے تھے کہاں رکھا، تو پھر وہ گیا ہاتھ میں سے، پھر وہ بعد میں کوئی کھودے گا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. سورہ کاف میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ حضرت خضر نے وہ دیوار کیوں سیدھی کی تھی؟ اس لیے وکانا کنز لہما وکانا ابوہما صالحا، اس کی وجہ سے. یہ پرانا زمانہ اچھا تھا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے اس کے یہاں کتنی دولت ہے. اب تو بینک کا بیلنس بھی آن لائن بھی لوگ جو ہے ہیک کر کے چیک کر لیتے ہیں، پیسے نکال لیتے ہیں، اے ٹی ایم دوسرے کے کارڈ سے نکال لیتے ہیں، فراڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی. تو وہ زمانہ بہت اچھا تھا. تو اس میں سے ایک مٹکا نکلا جس میں سونا تھا. اب دونوں دیانتدار آدمی، کیسے دیانتدار، دیکھیے. تو جس نے جائیداد خریدی تھی وہ گیا بیچنے والے کے پاس اور کہا کہ یہ تیرا سونا مجھ سے لے لے، میں نے تو زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا. کیسی دیانتداری! اگر آج کا زمانہ ہوتا تو کہا دو رکعت شکرانے کی پڑھو، زمین میں سونا نکلا. بلکہ کسی سے مکان لے وے نہ، مکان کے اندر باتھ روم میں ایک بیکل وہ بھول جاوے تو کہا کہ بیکل ہاتھ لگایا ایکسٹرا اپنے کو، تو مکان کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی وہ اتنے خوش ہو جائیں گے. اور یہاں سونے کا مٹکا ہاتھ لگا تو کہا جاؤ واپس کرو، میں نے زمین خریدی ہے، مٹکا تھوڑا ہی خریدا تھا، سونا ہی تھوڑا خریدا. اب زمین والا کیا کہتا ہے کہ میں نے تم کو زمین بیچ دی تھی، زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کے ساتھ بیچ دی تھی، مجھے نہیں چاہیے. عجیب زمین والا، کیسا زاہد انیت دنیا، کہ میں نے تو زمین وما فیہا بیچی تھی، اسی لیے میں یہ سونا نہیں لوں گا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا، اس لیے مجھے نہیں چاہیے. عجیب جھگڑا. فتح کما الا رجولن، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلات والسلام کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پہنچا. یہاں روایت میں صراحت نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ معاملہ حضرت داؤد کی عدالت میں پہنچا. تو حضرت داؤد نے کتنا اچھا فیصلہ کیا، بھائی تمہارے یہاں بچے بچے ہیں؟ تو ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے. چلو بہت اچھا، تمہارے لڑکے کی ان کی لڑکی سے شادی کروا دو، اور ان کی شادی کے معاملے کے اندر یہ مٹکے کا سونا خرچ کر ڈالو، اور جو باقی رہ جائے وہ صدقہ کر دینا. کتنی اچھی تدبیر بتا دی. ان کے پاس گیا بھی اور نہ بھی گیا، دونوں طرح کا معاملہ ہو گیا. تو چونکہ یہ انبیاء سابقین کے دور میں سے ایک واقعہ تھا، اسی لیے اس کو یہاں کتاب الانبیاء میں لا رہے ہیں. جی، ایسا واقعہ لوگ آج کل سنتے ہیں نا، تو گائی بولی جیسا ہوتا ہے. یہ دور ایسا ہے خیانت کا، دھوکے بازی کا ایسا دور ہے. اس دور میں ایسے واقعات عوام میں بیان کرو تو گائی بولی جیسا واقعہ ہو جاوے کہ سبحان اللہ، ایسا بھی ہوتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کو سونا ملے اور سامنے سے دینے جاوے، جو سامنے والا دے لینے تیار نہیں ہو رہے. سبحان اللہ، ایسا مجھے تجربہ ہوا ہے اس کا. میں نے ایک مرتبہ ایک بستی میں یہ واقعہ بیان کیا تو لوگ باقاعدہ پوچھا، لوگوں نے ایسا بھی ہوتا ہے. چلو،
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن محمد بن المنكدر عن ابي النضر مولى عمر بن عبد عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن ابيه انه سمعه يسال اسامه بن زيد رضي الله عنه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز ارسل على طائفه من بني اسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضير لا يخرجكم إلا فرارا منه.
پہلے حدیث شریف کا پس منظر دیکھو. اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو اسرائیل کو جب حکم دیا کہ تم شہر کے اندر داخل ہو، خود انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ من سے من بھر گیا ہے، سلوا کے کھاتے بھی اکتا گئے ہیں، اسی لیے اب ہمیں ویجیٹیرین ڈش چاہیے، سبزی کھانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کسی شہر کے اندر جانے کا حکم دیا گیا. قولی اور فعلی دو طرح کا ادب بجا لانے کی ان کو تاکید کی گئی تھی کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے جانا، تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، قولی ادب کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی اور فعلی ادب کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی. حتتن کے بجائے بولا ہنتتن، اور جو ہے سورین کے بل گسٹتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے. اللہ تعالی کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا. جو عذاب آیا اس کا بقیہ حصہ طاعون کہلاتا ہے. تو اصل تو اس وقت پر بنی اسرائیل کے اوپر یہ عذاب آیا تھا، اور وہ عذاب میں بنی اسرائیل بڑے پریشان ہوئے. پھر وہ عذاب کا جو حصہ باقی رہ گیا اسی کو طاعون سے تعبیر کیا جاتا ہے. طاعون ایک مرض ہے جس میں بغل یا ران کے اندر درد ہوتا ہے، ناک میں ورم ہو جاتا ہے، ایک فوڑا گلٹی نکلتی ہے، بغل میں بھی نکلتی ہے ران میں بھی نکلتی ہے یہ گلٹی، بخار شدید آتا ہے، اور جہاں پر یہ گلٹی نکلے فوڑا نکلے اس کا ارد گرد کالا یا سبز پڑ جاتا ہے، کالا کالا ہو جاتا ہے یا سبز ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، وہی آکسیجن لیول نیچے، خفقان، دم گھٹنے لگتا ہے اور قے آنے لگتی ہے، اور عام طور پر انسان تین چار دن کے اندر اس کے بعد مر جاتا ہے عام متن. یہ طاعون کی جو بیماری ہے یہ کفار اور فساق کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور مومنین کے لیے رحمت ہے کہ اس میں مرنے والا شہادت کی موت جاتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خلافت راشدہ کے اندر یہ طاعون کا مرض لاحق ہوا، اور بہت بڑی جماعت حضرات صحابہ کی طاعون کے اندر شہید ہوئی. عمواس نام کا ایک شہر ہے، فلسطین میں ہے، اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے. اس شہر کے اندر حضرات صحابہ تھے اور وہاں سے یہ مرض شروع ہوا، عمواس شہر سے، اور اس میں 30,000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں طاعون امواس کے اندر. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کے بڑے بڑے جلیل القدر حضرات وہاں امواس کے اندر، پورا قبرستان ہے وہاں. اسرائیلی حکومت نے عربی، انگلش اور عبرانی زبان میں لکھا ہے کہ اس قبرستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 25,000 کے قریب صحابہ حرام کر رہے ہیں، ایسی عبارت بھی لکھی ہوئی وہاں پر، خود پڑی ہے. تو طاعون امواس کی جگہ جہاں ایک ساتھ ایک جگہ پر اتنی بڑی تعداد میں حضرات صحابہ کے مزارات ہیں. تیسری جلد میں اس جگہ کی کارگزاری پڑھنے کے قابل ہے، ذرا پڑھ لینا، دیکھیے ہوئی دنیا کی.